السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس کا فضل و کرم شب و روز ہمارے شامل حال ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ مبارک نصیب فرمائے، سعادت دارین سے مالا مال فرمائے. رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک بالکل سر پر آ پہنچے ہیں. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہ ہم سب کو رمضان المبارک نصیب فرمائے. یقیناً یہ بہت ہی مبارک مہینہ آ رہا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، جو عظمتوں والا ہے، خیر اور برکتوں سے لبریز ہے. اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہم سب کو پاک و صاف ہو جانا چاہیے، اور جوش و خروش کے ساتھ والیانہ انداز میں اس ماہ مبارک کا استقبال کرنا چاہیے. جس قدر اہتمام کے ساتھ ہم اس ماہ مبارک کا استقبال کریں گے، جس جوش و خروش کے ساتھ ہم اس ماہ مبارک کو عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے، اتنا ہی زیادہ اپنا آخرت کا ذخیرہ بنائیں گے. جو بھی عمل ہم انجام دیتے ہیں اس میں بنیادی چیز ہے نیت کا صاف ہونا. ابھی جو آیات مبارکہ آپ حضرات نے سماعت فرمائی، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب مبارک کا نازل کرنا ہے اس ذات کی طرف سے کہ جس کا اقتدار بہت بڑا ہے، جو حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن کریم کو حق کے ساتھ آپ پر اتارا ہے. مخلصا لہ الدین، اس وجہ سے اتارا ہے کہ خالص دین اللہ تعالی ہی کے لیے ہو. الا للہ الدین الخالص، اور آپ آگاہ رہیے اس بات سے کہ دین خالصتاً اللہ تعالی ہی کا حق ہے. نیک عمل چھوٹا ہو یا بڑا، جب اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے تو وہ بہت وزندار، بھاری بھرکم قیمتی بن جاتا ہے. ہیرا وجود میں بہت چھوٹا سا، معمولی سا دکھائی دیتا ہے، لیکن قدر و منزلت اور قیمت اور درجے کے اعتبار سے بہت وقعت رکھتا ہے. جس چھوٹے سے مختصر سے عمل کے اندر خلوص نیت داخل ہو جائے تو وہ چھوٹا سا مختصر سا عمل بھی ہیرے کی طرح قیمتی اور وزندار ہو جاتا ہے. نیت کا صاف شفاف ہونا، صرف اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی عمل کو انجام دینا، بسا اوقات زندگی کا ایک ہی عمل نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات بدنیتی کے اوپر مبنی کوئی تھوڑا سا چھوٹا سا عمل بھی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر روایت موجود ہے، ایک طرف مثبت ایک طرف منفی۔ مثبت مضمون بھی آپ حضرات کے دل دماغ میں ہوگا، ابھی عنقریب ابھی گزشتہ مضامین ہی میں نے سنایا تھا کہ بدکار عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، تو یہی ادا اللہ تعالی کو ایسی پسند آئی کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اس عمل ہی کی برکت سے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اور دوسری طرف ایک حدیث مبارک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو بند کر دیا، نہ کھانا دیا نہ پینا دیا، نہ اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ اپنی بھوک پیاس مٹا لیتی، یہاں تک کہ وہ بھوک پیاس کو سہتے سہتے سسک سسک کر بلی مر گئی۔ فرمایا کہ اس بلی کے قید کرنے کے عمل نے اس عورت کو دوزخ میں داخل کرا دیا۔ عمل دیکھے جائیں دونوں چھوٹے اور مختصر ہیں، ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دینا اور ایک بلی کو قید میں ڈال کر جان سے مار دینا، لیکن اس عمل کے اندر نیک نیتی داخل تھی کہ اللہ کی ایک کمزور مخلوق کی داد رسی، فریاد رسی، اس کی مدد اور اس کی پیاس کو بجھانے کا عمل ایسا قابل قبول ہوا کہ جنت میں داخلے کا سبب بنا ہے۔ اور دوسری طرف ایک بلی کے اوپر ظلم و ستم اور اس کو موت کے گھاٹ تک اتار دینا اس عورت کے لیے جان لیوا ثابت ہوا کہ دوزخ میں داخل کرانے کا باعث بنا ہے۔ تو نیت کا صاف ہونا، عمل کا اچھا ہونا نجات کا باعث بن جاتا ہے، نیت کے اندر خرابی کا ہونا اور عمل کے اندر خرابی کا آ جانا یہ بسا اوقات ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ، بڑے محدث بڑے امام، حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ بعد وفات امام غزالی رحمہ اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا گزری، فرمایا کہ سارے قال اللہ قال رسول ایک طرف رکھے رہ گئے۔ اللہ پاک نے پوچھا کیا لائے ہو، عرض کیا کہ یا رب ساری زندگی آپ کی دین کی خدمت میں گزار کر قال اللہ قال رسول کے اندر اپنی زندگی بتا کر آیا ہوں، اور حال یہ تھا کہ لکڑی کے قلم جو تراشتے تھے اس کا جو برادہ جمع ہوتا تھا وہ اس قدر وافر مقدار میں تھا کہ نصیحت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میرے غسل کا جو پانی گرم کیا جائے وہ اس قلم کے برادے سے گرم کرنا، شاید کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کا سامان بن جائے۔ اس قدر وافر مقدار میں تالیف اور تصنیف چھوڑنے والی ہستی، اور مغفرت کا سبب بنا تو کیا، صرف قلم کو سیاہی میں ڈبو کر کاغذ کی طرف لا رہے تھے کہ درمیان میں ایک پیاسی مکھی آ کر قلم کی نوک پر بیٹھ گئی، تو وہیں قلم کو روک دیا، جنبش نہ دی کہ پہلے یہ اپنی پیاس بجھا لے پھر میں قلم کو آگے حرکت دوں گا۔ یہی ادا اللہ تعالی کو پسند آئی اور نجات کا سامان بن گئی۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، پنجاب کے رہنے والے تھے، اچھی زندگی گزاری، رات ان کی کھیتی کے اندر کوئی چوری ہوتی تھی، فصل کے اندر جو غلہ اگایا جاتا تھا، کھیتی کے اندر جو چارہ اگایا جاتا تھا، ہر رات اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی، اور یہ موسم وہ تھا جس میں غلے کی کمی تھی، تو ٹوہ لگانے کے لیے رات کو چھپ کر جائزہ لینے لگے کہ آخر یہاں کون آ کر میری کھیتی باڑی میں بغیر اجازت کے میرے چارے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، کوئی مال مویشی چراتا ہے۔ دیکھا تو رات کے اندھیرے میں ایک شخص اپنی بھیڑ بکریوں کو لا کر غلہ چرا رہا ہے، اندھیرا تھا، دور سے پہچان میں تو نہ آیا، دور ہی سے پوچھا کہ کون ہے، اگلے نے جواب دیا کہ احمد ہوں۔ اس چرانے والے چرواہے لڑکے کا نام احمد تھا۔ جب دل میں محبت ہوتی ہے تو احمد کا نام سنتے ہی اپنے محبوب یاد آ گئے کہ یہ تو میرے محبوب کا نام ہے، حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے دل میں جوش مارا کہ یہ میرے محبوب کے ہم نام ہے، کہا کہ اگر تم احمد ہو تو پھر تو چراتے رہو۔ یہی عمل نجات کا باعث بن گیا۔ بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھا تو فرمایا کہ سارا عمل تو ایک طرف رکھا رہا، لیکن اس رات کا یہ انداز اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آ گیا کہ نجات کا فیصلہ فرما دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیت اچھی ہو تو تھوڑا سا عمل بھی جو خالص اخلاص کے اوپر مبنی ہو، بھلے وہ مخلوق خدا کی خدمت سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت سے تعلق رکھتا ہو، خلوص کے جذبوں میں سرشار ہو کر جو نیک عمل کیا جاتا ہے تو مختصر سا عمل بھی بڑا وزندار بن جاتا ہے۔ لیکن اس چیز کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم پر فرائض عائد کیے ہیں، یہ فرائض اللہ تعالی کے قانون ہیں۔ اپنے بندوں کے لیے نجات کا قانون اللہ پاک نے یہ بنایا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے مضبوط اور مستحکم جو ذریعے ہیں وہ فرائض ہیں۔ یہ سب سے زیادہ مضبوط وہ رسیاں ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ تعالی تک جا پہنچتا ہے۔ تبھی تو اللہ پاک نے ان فرائض کو بندوں پر فرض کیا۔ پانچ وقت کی نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، مالداروں پر زکوٰۃ ہے، صاحب استطاعت کے اوپر حج ہے، مالداروں پر قربانی ہے، صدقہ فطر ہے، دیگر نفری عبادات ہیں۔ ان فرائض کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالی کا قرب خاص حاصل کیا جا سکتا ہے وہ دیگر عبادات کے ذریعے سے نہیں۔ تو قانون اللہ پاک نے یہ بنایا کہ میرا قرب، میرا تعلق، مجھ سے نزدیک اگر آنا چاہتے ہو تو فرائض کے ذریعے۔ یہ وہ سیڑھیاں ہیں کہ جن پر چل کر انسان اللہ تعالی سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر دیگر جو اللہ پاک نے عبادات رکھی ہیں، نوافل کے زمرے میں جو عبادات آتی ہیں، نیکی کے زمرے میں جو عبادات آتی ہیں، وہ پھر سونے پر سہاگا ہیں۔ تو قانون یہ بنایا کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہیں، فرض کے درجے میں ہیں، ورنہ تو آخرت میں سب سے پہلا سوال عبادات کے شعبے میں نماز کے بارے میں ہے۔ اگر اس میں بندہ نکل گیا تو باقی معاملات بھی اس کے آسان ہوں گے، اس میں پھنس گیا تو باقی معاملات میں اور زیادہ پھنسے گا۔ تو سب سے پہلا سوال عبادات کے اندر نماز کا ہے۔ اور پھر قانون بنا دیا کہ تم فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرو، اور اس قسم کے واقعات، اس قسم کے معاملات کہ کسی بھی ایک ادنا سے عمل پر اللہ پاک نجات کا فیصلہ فرما دیں تو یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے۔ ایک ہے قانون، ضابطہ دے دیا کہ نجات کے لیے قانون یہ ہے کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرتے رہو، ساری زندگی محنت میں لگے رہو۔ اور رحمت اللہ کی یہ ہے کہ بندے کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی ادا، کوئی بھی انداز پسند آ جائے تو ایک معمولی سے عمل پر اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت وہ کثرت کو نہیں چاہتی، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ بندہ جب فرائض اور واجبات کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہوئے دیگر عبادات کے اندر بھی جب وہ منہمک ہوتا ہے، پھر اس کی کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، کون سا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو اس صورتحال میں پھر بندہ اسی آس کے ساتھ نیکی میں لگا رہے، شاید کہ یہ عمل میرے لیے نجات کا سامان بن جائے۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے یہی ضابطہ بیان فرمایا کہ قانون تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ ایمان اور اعمال، اور رحمت اللہ پاک نے بتا دی کہ جو ادا اللہ کو پسند آئے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو بھی اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ عزیز اور حکیم ہے، احکم الحاکمین ہے، مالک الملک ہے، لا يسأل عما يفعل، اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا، مالک و خالق ہے، احکم الحاکمین ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، بندوں سے پوچھ گچھ ہوتی ہے. تو قانون اور رحمت کو بیان فرما لینے کے بعد حضرت مجدد الملت حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ایک مثال سے سمجھا جائے. حیدرآباد دکن کے مشہور نواب نظام، ان کے ایک وزیر نے نواب صاحب کی دعوت کی. دعوت کے لیے جب نواب صاحب اس کے گھر پر تشریف لائے تو رونق تھی، دعوت کا اہتمام تھا. نواب صاحب جب گھر میں آئے تو اس وزیر کا ایک چھوٹا بچہ تھا. نواب صاحب نے اذرائے محبت اس بچے سے کچھ مذاق کیا تو بچے نے پلٹ کر ایک دم سے بدتمیزی کے ساتھ ان کو کوئی جواب دیا. بچہ کیا جانے وزیر کون، سفیر کون، بادشاہ کون، رعایا کون، بچے کے سامنے تو سارے برابر. تو بچے کو کیا علم تھا کہ یہ نواب نظام حیدرآباد دکن. تو بچے نے جب انہوں نے کچھ مذاق میں کچھ کہا تو برجستہ اس نے پلٹ کر دفاع کیا. تو وزیر صاحب گھبرا گئے، چکرا گئے کہ بچے نے نواب صاحب کی شان میں گستاخی کر دی. تو فوراً بچے کی طرح لپکے اس کو سرزنش کرنے کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے نواب صاحب نے کہا نہیں نہیں چھوڑو اس بچے کو، یہ بچہ بڑا باہمت، حوصلے والا، جیدار ہے، دلیر ہے، خوددار ہے، یہ اپنی غیرت رکھتا ہے، خود دفاع کرنا جانتا ہے. کہ اس نے اپنی عزت نفس کو مجروح ہوتے دیکھا تو برجستہ اس نے دفاع کیا. اسے کیا معلوم کہ میں کون ہوں، لیکن بچہ جری ہے، اس کی جرت کو سلام. لہذا اس بچے کے لیے ماہانہ ایک وظیفہ جاری کیا جاتا ہے. تو اس وظیفے کا اجرا ہوا. ہر مہینے اس بچے کو ایک وظیفہ ملا کرتا تھا جس کا نام رکھا وظیفہ دشنام، گالی دینے کا وظیفہ. کہ اس بچے نے پلٹ کر دفاع کیا اور اپنی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے، دفاع کرتے ہوئے گالی دی تھی، تو نواب صاحب نے اس کو سراہا، اس کی جرات کو سلام پیش کرتے ہوئے وظیفہ دشنام جاری کیا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے قانون، کہ بڑوں کی شان میں گستاخی کرنے والے کے ساتھ قانونی انداز میں نمٹا جائے، اور ایک ہے مہربانی، پیار، محبت، شفقت. کہ نواب صاحب نے شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے سرزنش کرنے کے بجائے اس کے لیے ایک وظیفہ جاری کر دیا. تو حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی احمق، کوئی نادان اور نا سمجھ، وہ نواب صاحب کو گالی دینا شروع کر دے کہ مجھے بھی وظیفہ دشنام ملنا شروع ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ اس کی حماقت ہوگی. وہ تو نواب صاحب کی شفقت اس بچے پر ہوئی کہ گالی سننے کے باوجود اس کے لیے وظیفہ دشنام جاری کیا. اب دیکھا دیکھی کوئی اور بھی اگر یہی کام شروع کر دے تو اس کی سرزنش کی جائے گی. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایک قانون بنایا ہے بندوں کے کامیاب ہونے کے لیے. اور بندے کا کوئی چھوٹا سا عمل، کوئی چھوٹا سا انداز، کوئی بھی ادا اللہ تعالی کو پسند آتی ہے، باوجود یہ کہ اس کا ذخیرہ نیکیوں سے خالی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالی رحم و کرم، فضل کا معاملہ فرماتے ہوئے اس کو نواز دیتے ہیں. اب کوئی بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر فرائض سے تو یکسر منہ موڑ لے، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے کام اسی نیت سے کرے کہ یہ میری نجات کا سامان بن جائے، تو اس کی مثال اسی احمق کی ہوگی کہ جو نواب صاحب کو گالی دے اس نیت سے کہ مجھے وظیفہ دشنام ملے. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وفادار بندوں کی وفاؤں کو دیکھتے ہوئے اس کی زندگی کے کسی بھی عمل پر نجات کا فیصلہ فرما دے. تو اصل حقیقت ضابطہ اور قانون ہے کہ انسان نیکی کرے نیک نیتی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی نیت سے. تو یہی نیکی، نہ جانے کون سی نیکی کس لمحے کس خلوص کے جذبے سے انجام پا جائے اور بندے کا بیڑا پار ہو جائے. تو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کی طرف نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اپنی عبادات کے اندر جو کمی کوتاہیاں ہیں ان کے تدارک کرنے کی ضرورت ہے. کہ اللہ پاک نے تو نوازنے کے لیے ہمیں مختلف عنوان دے دیے، ماہ مبارک دے دیا کہ بخشش اور مغفرت کے لیے ایک مہینہ بھی کافی ہو جاتا ہے صحیح انداز سے اگر کوئی اس کو گزارنے والا ہو. شب قدر عطا فرما دی جو ہزار مہینوں سے زیادہ قیمتی ہے، قدردانوں کے لیے ایک ماہ مبارک بھی صحیح انداز سے گزر جائے تو شاید کہ ہماری زندگیاں بھی ہزار مہینوں سے تجاوز نہیں کریں، زندگی بھی ہماری ہزار مہینے کے اندر اندر ہی ہوا کرتی ہے۔ تو ایک مہینہ اگر کامیابی کے ساتھ گزر گیا اخلاص کے جذبوں سے سرشار ہو کر، تو شاید کہ بیڑا پار ہو جائے، اور اگر ناقدری کے ساتھ گزارا، بے فکری کے ساتھ گزارا، لاپرواہی کے ساتھ گزارا، تو پھر یہی ایک مہینہ بھی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ تشریف فرما تھے، جبریل امین آئے، بد دعا دی کہ تباہ ہو، برباد ہو وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی مغفرت نہ کرا سکا۔ آپ نے فرمایا آمین، اللہ ایسا ہی ہو، تو پھر اس کی ناقدری کرنے والے کی تباہی اور بربادی میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں۔ زندگی تو ساری ہماری ایسی مبارک ہونی چاہیے کہ ہر شب شب قدر، ہر روز روز عید کا مزداق ہو۔ بندہ مومن کو تو اللہ پاک نے شب و روز اپنے آپ سے جوڑا ہے، تو بندہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، ماہ مبارک کے آنے سے پہلے سچی توبہ و استغفار کر لیتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالی کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ توبہ اور استغفار یہ وہ قیمتی تریاق اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے، توبہ ٹوٹ جائے، فوراً استغفار کرو، دوبارہ تم بالکل پاک و صاف ہو جاؤ گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، ندامت شرط ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بندے کے دل میں جس وقت ندامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسی لمحے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ نادم ہے، شرمندہ ہے، پچھتا رہا ہے کہ مجھے زیب نہیں دیتا جو گناہ میں نے کیا ہے۔ یہ ندامت جب اس کے دل میں آئی، اس ندامت کے ساتھ ہی الندم والتوبہ، جہاں ندامت آئی توبہ ہو گئی۔ الفاظ استعمال کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم ظاہر کرنا، یہ تو اس کی شرائط میں سے ہے، لیکن ندامت کا دل کے اندر آ جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملات کو صاف رکھا جائے، بندوں کے معاملات کو صاف کیا جائے، اور اس ماہ مبارک کو صاف ستھرا ہو کر استقبال کیا جائے، تو پھر روحانیت سے لبریز ماہ مبارک ملیں گے۔ ورنہ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سچی اور پکی پتھر کی لکیر، آپ بشارت دے رہے ہیں کہ جس نے استغفار کا اہتمام کیا، اللہ پاک اس کے لیے ہر بندش سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائیں گے، ہر غم کو اس کے لیے ہلکا بنا دیں گے، وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ اب ایک انسان تسبیح پہ تسبیح پڑھ رہا ہے استغفار کی، لیکن نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، تو نسخہ تو 100% اصلی ہی اصلی ہے، سچا اور پکا ہے، استغفار کے اندر کھوٹ ہو سکتا ہے۔ شاید کہ وہ استغفار جو روح رکھتا ہو، سچی ندامت، آنکھ کے آنسو، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور کیے ہوئے پر ڈر اور خوف، اس کیفیت کے ساتھ جو استغفار ہوگا تو یقیناً اس کے اوپر نتیجہ مرتب ہوگا۔ پانی کے گلاس کے اندر شہد کے دو کیا چار چمچے ڈال دیے، پانی پھر بھی پھیکا کا پھیکا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ پانی میں خرابی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شہد نقلی ہے۔ شہد اصلی ہوتا تو ایک چمچ بھی پانی کو میٹھا کرنے کے لیے کافی تھا۔ استغفار بکثرت ہو رہا ہو، نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا، معلوم ہوتا ہے استغفار کچا ہے، کمزور اور کھوٹا ہے۔ سچے دل سے ندامت کے ساتھ اللہ تعالی سے معافی مانگنے والا، رجوع اللہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والا، ساری امیدیں اللہ تعالیٰ ہی سے وابستہ رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وہ غیور ذات ہے، ایک ہے خالق باقی ہے مخلوق۔ جو بندہ خالق سے نظر ہٹا کر مخلوق پر نظریں گاڑتا ہے، اس سے مجھے یہ نفع ملے گا، اس سے مجھے یہ فائدہ ملے گا، اس سے یہ مجھے بھلائی ملے گی، اللہ تعالیٰ غیور ذات ہے، خالق سے نظر ہٹانے والا، مخلوق پہ نظر لگانے والا، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کے ذریعے اس کو ذلیل اور رسوا کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ جب ان کے سامنے جاتا ہے دست سوال دراز کرتا ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ, اس کے بعد وہی اس کو ذلیل و خوار کر کے جھڑک کے بھگاتے ہیں. اسی مخلوق کے ہاتھوں اللہ اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں. اپنے در سے لپٹنے والا, اپنے در سے لو لگانے والا معزز اور مشرف اور محترم ہوا کرتا ہے. اللہ سے لو لگانے والا, رجوع اللہ کرنے والا, اپنی ضروریات اسی سے مانگنے والا ہی کامیاب اور کامران ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ خلافت تھا, مدینہ منورہ میں قحط سالی ہو گئی اور سلطنت اسلامیہ پھیل کے دور تک سرزمین شام پر بھی اسلامی سلطنت کا راج تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایلچی اور پیغام رساں بھیجا سرزمین شام کے گورنر کے پاس کہ مدینہ طیبہ میں قحط سالی ہے, بارشیں نہیں ہیں, غلے کی قلت ہے, لہذا وہاں سے غلہ روانہ کرو. تو گورنر شام کی طرف سے جواباً پیغام آیا کہ امیر المؤمنین, میں سرزمین شام سے غلے کی اونٹوں کی ایسی قطاریں بھیجوں گا کہ اونٹ کی قطار کا اگلا اونٹ مدینہ طیبہ میں ہوگا تو سب سے پچھلا اونٹ سرزمین شام میں ہوگا, پوری میں چین بنا دوں گا, آپ بے فکر ہو جائیں. ابھی وقت نہیں گزرا تھا, اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. ارشاد فرمایا کہ عمر, میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا لیکن تم نے یہ کیا کیا. حیران ہو گئے, کہا یا رسول اللہ کون سی گستاخی ہوئی, کون سی غلطی سرزد ہوئی. فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں قحط آنے کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ کے گورنر شام سے رابطہ کر رہے ہو. فوراً متنبہ ہوئے, نادم ہوئے, پریشان ہوئے, اٹھتے ہی فوراً توبہ استغفار کی, اللہ سے معافی مانگی, کہا یا رب آپ کے ہوتے ہوئے آپ کو چھوڑ کر مخلوق پر میری نظر چلی گئی, یا اللہ معافی چاہتا ہوں. اللہ سے لو لگانے والا, اپنی امیدیں اسی سے وابستہ رکھنے والا ہمیشہ کامیاب اور کامران ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, وہ اپنے نیک بندوں کا سرپرست ہے. اس کی زیر سرپرستی جو آ گیا وارے کے نیارے ہیں یہاں پر بھی وہاں پر بھی. اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے, اسی سے اپنی ضروریات کو مانگنا چاہیے. سیدھا سادہ درویش خدا مست گزرا, آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے سیدھا سادہ ہے, مجلس میں آئے بیٹھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں, اٹھ کر چلے جائے تو کوئی سوال کرنے والا نہیں, نہ اس کے آنے سے محفل میں کوئی رونق آتی ہے, نہ جانے سے کوئی سناٹا ہوتا ہے, کسی جگہ پر شادی کا پیغام دے کوئی جواب نہ دے, قبول نہ کرے, اور اگر کسی کی سفارش کرے تو مسترد کر دی جائے, بالکل معاشرے کے اندر گرا پڑا انسان ہے. ایک اور شخص گزرا کروفر والا, فرمایا کہ اس کے بارے میں کیا خیالات. ساتھیوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ محفل میں آتا ہے تو رونق دوبالا ہو جاتی ہے, جاتا ہے تو سناٹا چھا جاتا ہے, جس خاندان میں پیغام نکاح دے فوراً قبول کیا جاتا ہے ہاتھوں ہاتھ, جس کسی کی سفارش کرے تو فوراً منظور کی جاتی ہے. فرمایا کہ اس دوسرے والے فرد کے برابر افراد اگر پوری دنیا کو بھی بھر دیں تب بھی پہلے والے ایک فرد کا برابر وہ درجہ نہیں پا سکتے. وہ پہلے والا مخلوق کی نظروں میں گرا پڑا ہے لیکن اللہ کا لاڈلا اور چہیتا اور محبوب ہے, اللہ سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے, اور دوسرا والا اللہ سے کٹا ہوا ہے, مالدار ہے, کروفر اسباب اس کو حاصل ہیں. فرمایا کہ اس جیسے پوری دنیا کو بھی بھر دیں تب بھی وہ اس اکیلے ایک درویش کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حقیقت یہی ہے کہ اللہ سے جس کا تعلق بن جائے, پھر وہ غریب ہو یا امیر ہو, ہر حال میں پھر وہ اللہ ہی کا جب ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں, پھر اس کا جو وزن ہوتا ہے, جو مقام ہوتا ہے, پھر بندے دوسرے بندے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص نیت عطا فرمائے, ہر ہر عمل اللہ اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دینا ہمارے لیے آسان بنا کر توفیق عطا فرمائے, اور رات دن صبح و شام اللہ اپنی فرما برداری کے اندر ہمیں گزارنے والا بنا دے. آج اس پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.